الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولا یا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم بائی سے تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ ایک دفعہ ایک اور رمضان شریف ہمیں اس سال نصیب ہوا، اور بالخصوص ایک اور جمعۃ المبارکہ کے اندر ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان و عمل کی سلامتی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حاضری کا شرف مرحمت فرمایا۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارکہ کے جمعے کے خطبے میں ہم نے آپ کی خدمت میں ان مہینوں کے اندر ہونے والے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے حوالے سے چند باتیں ذکر کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں جہاں کثرت ریاضت اور تلاوت قرآن اور حضرت جبریل کے ساتھ اس کا دور تھا، وہیں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کو، اس مہینے میں دیگر اور مہینوں کے مقابلے میں غربا، فقراء، مساکین پر خیرات اور سخاوت کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان المبارک کے اندر ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح ہو جاتی تھی، اور کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس مبارک مہینے کے اندر اس کی ترغیب دلاتے، اسی تسلسل اور اسی سنت اور اسی پاکیزہ تصور سے اپنے آپ کو آراستہ اور اپنے قلوب کو سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان سے مستنیر اور روشن کرنے کے لیے ہم نے گزشتہ جمعے میں بھی چند گفتگو کی تھی اور آج بھی ہے۔ میں گزشتہ جمعے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ رمضان مبارک کے حوالے سے چند خصوصی ابحاث کو ہم رات درس تراویح میں ذکر کرتے ہیں۔ صفات، آج کل تو موضوع ہمارا صفات باری تعالیٰ ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، تو اللہ رب العالمین کی ذات پر کیسا عقیدہ رکھنا ہے، اور اس کی وہ کون سی صفات ہے جس کو صفات سلبیہ کہا جاتا ہے، کہ ان باتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا جائز نہیں، اور وہ کون سے کمالات ہیں جن کو صفات اثباتیہ اور کمالیہ کہا جاتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی آٹھ صفتیں ہیں جس میں سے ایک صفت اللہ رب العالمین کی صفت کلام ہے اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، تو اس تناظر کو ہم شرعی عقائد کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ درس تراویح کے اندر ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس کے ضمن میں یہ فضائل کے موضوع کو ہم نے جمعۃ المبارکہ کے خطبے کے اندر رکھا ہے۔ گزشتہ جمعے میں ہم نے آپ کی خدمت میں اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والوں کے جو مزاج مختلف ہوتے ہیں، انداز مختلف ہوتے ہیں، اس پر ہم نے چند باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی. یوں بھی ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جب اس کی خوشنودی کے لیے جب صدقات کیا جاتا ہے تو یقیناً انتخاب پرہیزگاروں کا کیا جائے، متقی لوگوں کا کیا جائے، دینداروں کا کیا جائے. لیکن اس کے ضمن میں صرف یہ اس پر منحصر نہیں، بلکہ خلق خدا اور افراد انسانی میں سے اور ہر وہ جو روح رکھتا ہے، ترجگر رکھتا ہے، اس کے ساتھ نیکی کو شریعت مطہرہ نے صدقہ اور اجر قرار دیا ہے. میں نے مسلم شریف کتاب النفقات اور کتاب الزکات سے آپ کی خدمت میں ایک حدیث پاک بھی ذکر کی تھی، سر دست اس کو یاد دلا کر پھر میں آگے کی طرف چلتا ہوں کہ ایک شخص، کیونکہ ہمارا صرف یہ انتخاب ہوتا ہے کہ ہم صدقے کے لیے پرہیزگاروں کو تلاش کرتے ہیں کہ کوئی پرہیزگار فقیر، کوئی نیک آدمی ملے تو اس کی خدمت میں اگر ہم صدقہ پیش کریں اور وہ مستحق ہو تو یہ اجر کی بات ہے، یقیناً یہ اجر کی بات ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یہ ذکر کرتی ہے کہ ایک طبقے تک نہیں بلکہ ہر ایک تک اس بات کو لایا جائے تاکہ وہ اپنے گناہ اور اپنی برائیوں کو چھوڑ کر اس کی مالی معاونت، اس کی اخلاقی معاونت، اس کی سماجی مدد کی بنا پر وہ دین کی راہ پر گامزن ہو سکے. مسلم شریف کتاب الزکات میں یہ روایت موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کی مثال میں تمہیں دیتا ہوں جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کون سا آدمی؟ فرمایا ایک آدمی تھا، وہ رات کے اندھیرے میں وہ صدقہ دینے کے لیے نکلا، گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا، اور اس نے رات کے اندھیرے میں ایک عورت کو صدقہ دے کر لوٹ گیا. دراصل وہ عورت جو تھی وہ فاسقہ فاجرہ بدکارہ تھی. صبح کے وقت لوگوں کو جب پتا چلی تو لوگوں نے گلی کوچوں میں، جس طرح کے کچھ لوگوں کے پیٹ میں بات رہتی نہیں ہے، وہ ہضم جب تک نہ ہو تو جب تک کسی کو بولے نہ، تو اس قسم کے مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے ضمن میں ایک بات کروں، اللہ معاف فرمائے، غیبت تو منع ہی منع ہے اور کسی پر تبصرہ کرنا نقد کے اعتبار سے، حسد کے اعتبار سے وہ گناہ ہی ہے. لیکن ہماری شامت علمی اور عملی اور بدبختی ہے کہ پہلے تو ہم گھروں میں، چوراہوں میں، چائے کے ٹھیوں پر، پان کی دکانوں پر کسی کی غیبت یا برائی کرتے تھے، آج کل تو بہترین مرکز اس کا ہم نے مسجد بنایا ہوا ہے. ہم زیادہ وقت مسجد میں صرف کرتے ہیں اور ہمارا وقت زیادہ اسی میں گزرتا ہے کہ اس نے کیسا پہنا ہے، دیکھو وہ کیسا چل رہا ہے، دیکھو وہ کیسا کھا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. تو اس میں مجھے بھی عبرت لینی چاہیے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس راستے پر نکل پڑے ہیں اور ہم اپنے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں. کیوں نہیں ہم اس کو کہیں پر رکتے ہیں، اس کو تھامتے ہیں، لوٹ کر پھر کیوں ہم تجدید عہد نہیں کرتے، بلکہ برائی کو برائی نہ سمجھنے کی بنا پر ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، یہ بہت خطرناک اور مہلک مرض ہے. تو جب اس شخص نے ایک عورت کو صدقہ دیا، اسے تو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، اسے کہیں کھڑا دیکھا، اس نے صدقہ دیا اور لوٹ گیا خاموشی کے ساتھ، تو بات کرنے والوں نے بات کی کہ بھائی تمہیں پتا ہے رات کو ایک واقعہ ہوا تھا؟ تو لوگوں نے کہا جی کیا واقعہ ہوتا؟ کہا ایک بدکارہ عورت کھڑی تھی کہیں پر اور ایک آدمی بڑا عجیب تھا، اس نے اس کو صدقہ دے کر چلا گیا. بھائی بھلا کوئی بدکارہ کو صدقہ دیتا ہے؟ یہ بات اس بندے کے کانوں تک پہنچی جس نے صدقہ کیا تھا. دوسری رات وہ پھر نکلا اور پھر اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، تو اتفاق یہ ہوا کہ ایک مالدار اور ایک غنی آدمی کھڑا تھا، وہ گیا اور خاموشی سے اس کے ہاتھ میں رکھ کر اور پیٹ موڑ کے چلا گیا. یہ بات بھی پھر رات کو ہونے لگی، دن میں ہونے لگی کہ جناب تمہیں پتا ہے کہ آج کل تو دور ایسا آگے کہ لوگ امیروں کو بھی صدقہ دے رہے ہیں. یہ بات پھر اس آدمی کے کان میں پہنچی. تیسری رات وہ پھر نکلا، اور جب وہ پھر نکلا اور اس نے تلاش کرتا رہا کہ یہ میں صدقہ کس کو دوں اور کس کے حوالے کروں، اس طرح اس نے ایک اور مستحق کو صدقہ دے کر لوٹ گیا. جب تیسری رات بھی یہ بات آئی تو حیران ہوا کہ میں نے تو یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے کی تھی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے یا تو فرشتہ اس کے پاس بھیجا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یا کوئی اس کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ تیرا صدقہ ضائع نہیں ہوا، تیرا صدقہ اپنے مقام پر پہنچا ہے، اس لیے کہ اگر تو نے صدقہ دیا، کوئی بدکارہ تھی، لوگوں نے بات کی تو ان کی باتوں پر کان نہ دھر، شاید وہ خاتون اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایسا عمل کر رہی ہو، اور تو اگر اس کی مالی معاونت کرے گا تو تیرے مال کی برکت سے وہ خیر کی طرف آ جائے گی. اسی طرح تو نے کسی مالدار کو صدقہ دیا اور لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ مالدار کو صدقہ دے رہا ہے، کبید نہیں کو بخیل ہو، پیسہ اس کے پاس ہے لیکن وہ دیتا نہیں کسی کو، خرچ نہیں کرتا غریبوں پر، لیکن تو نے رات کے اندھیرے میں اسے دیا تو اس کو شرم آئی اس سے، اور اس کو آر لگی کہ دیکھو اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو خاموشی کے ساتھ کسی کے جیب میں کچھ ڈال کر چلے جاتے ہیں اور مجھے تو اللہ نے دیا ہے. تو کہا اس کو خیر کی طرف بڑھنے کی ترغیب ہو گئی. اور فرمایا تو نے تیسرا صدقہ جس پر کیا تھا مانا کہ وہ چور تھا, لیکن تو نے چور کو تو دیا, لیکن دیا ہماری رضا کے لیے تھا, تو بعید نہیں کہ وہ مال لے کر اس کی عادت, اس خرافات اور اس برائی سے بچ جائے. اس حدیث پاک کو ذکر کرنے کے بعد محدثین نے ذکر کیا کہ اس سے پتا چلا کہ صدقات صرف اہل خیر یا صالحین تک کو نہ دیا جائے, بلکہ جو بھی اللہ کا بندہ مستحق اس کو دے دینا چاہیے, تاکہ وہ اللہ کی راہ میں اس چیز کو پا کر جو اس کی ضرورت ہے اس کی وہ تکمیل ہو جائے اور وہ خیر کی طرف آ جائے. بڑا پیارا مزاج اس میں ذکر کیا گیا, کاش ہم اس کو سمجھ سکیں. ایک بات قرآن مجید نے خاص طور پر صدقات کے بارے میں ذکر کی ہے, فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. صدقہ دو اللہ کی راہ میں, صدقہ بنائے صدق سے, صدق بمانا سچائی ہے, محدثین اس بات کو ذکر کرتے ہیں, اور یہ مومن کے ایمان کی علامت ہوتی ہے. صدقہ صدق سے, سچائی سے, اور اس کو صدقہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ مومن اللہ پر یقین رکھتا ہے اور اپنے بارے میں یقین رکھتا ہے کہ میں دنیا میں ناپائیدار ہوں اور یہ دولت میری ذاتی ملکیت نہیں, اللہ اس کا مالک ہے, اور اس کے مصارف, اس کے ذرائع جہاں خرچ کرنا ہے اس کو اللہ نے میرے سامنے رکھا ہے. تو اس نیت کے ساتھ جب اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اس کے ایمان کی تصدیق ہو جاتی ہے, اس کے ایمان کا ایک ثبوت مہیا ہو جاتا ہے. تو اس بارے میں حضرت علامہ علی قاری فرماتے ہیں اس بنا پر اور اس تفصیل پر اس کو جو اللہ کی راہ میں وہ دے رہا ہے اس کو صدقہ کہا جاتا ہے. یہ صدقے کا معنی بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. قرآن کریم میں ذکر کیا کہ اللہ کی راہ میں, ہماری راہ میں صدقہ دو, لیکن دو باتوں سے خاص طور پر بچو, بالمن والاذا. احسان تم نے پھر نہیں جتلانا ہے, بالمن احسان نہیں جتلانا ہے, والاذا اور نہ اس کو تکلیف دینی ہے کہ برسرے بازار تم کہو تیری اوقات کیا, تیرے کو تو میں دیتا تھا کھانا, تیرے گھر تو راشن میں نے پہنچایا تھا نا, اور تیرے بچوں کو عیدی کا خرچہ تو میں نے دیا تھا, اور تیرے ساتھ تو میں نے فلاں جگہ بھلائی کی تھی. اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے صدقوں کو برباد کرتا, غریب کا کام ہو گیا, تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا. اس لیے کہ اذیت دینا اور جھڑکنا یہ تیرا منصب نہیں ہے. اللہ کی راہ میں صدقہ اللہ کے لیے دے رہے ہو, اور یہ شکر کرو کہ کوئی لینے والا آیا ہے. جو لے رہا ہے تم سے, تم اس کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اگر رزق حلال دیا تھا جس میں سے تم نے کچھ اپنے بچوں کے لیے رکھا, کچھ اپنی جان کے لیے رکھا, کچھ اپنے رشتے داروں کے لیے رکھا, اور پھر اپنی دنیا و آخرت کو بنانے کے لیے, اپنے بچوں سے مصیبت و آفات کو دور کرنے کے لیے, اور آخرت میں اس کو ذخیرہ بنانے کے لیے جو تم نے صدقہ دیا ہے, تو جو کوئی مستحق ہوگا تو تم دو گے. جس طرح کہ قرب قیامت کے اندر معاذ اللہ بات آتی ہے کہ سگا فرماتے ہیں قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ لوگوں کی گھر کی چھتیں سونے کی ہو جائیں گی, زمین سے لے کر چھت تک ان کے پاس مال ہوگا, وہ مال لیے پھریں گے, لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو لہذا اگر کوئی مستحق ہمارے دروازے تک آ جاتا ہے تو یہ ہمیں اس پر احسان نہیں, اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تو مستحق تھا, میری طرف آ گیا, میری امانت صحیح ٹھکانے پر پہنچ گئی اور یہ صحیح جگہ پر محفوظ ہو گئی کہ کل قیامت کے دن اور دنیا کے اندر یہ دونوں جگہ سے مجھے بھلائی ملے گی. تو اپنے ویو کو اور اپنے کانسیپٹ کو اس اعتبار سے بالکل کلیئر اپنے نظرے کو کرنے چاہیے کہ غریبوں پر احسان یا جو مستحقین ہیں ان پر احسان جتنانے کی بجائے ان کا احسان لینا چاہیے کہ وہ آئے ہیں. شکر ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو امانت ہمارے پاس موجود ہے وہ اگر ضائع ہو جاتی تو ہم کیا جواب دیتے, بہتر ہے کہ اس کا محافظ ہمارے پاس آ گیا, اس تک ہم نے منتقل کر دیا. یہ کانسیپٹ خاص طور پر ذہن میں رکھیں گے تو یقیناً یہ اس کی روح ہے, اور یہ میں نہیں بیان کر رہا, یہ حضور نے خود بیان کیا ہے, اور یہ اسلام کا نظریہ ہے. اس سے بندے کا دل فراغی کے ساتھ چلتا ہے. مال کو کثرت سے جمع کرنے سے بندہ سنگ دل ہو جاتا ہے. اس سے مراد یہ نہیں کہ بندہ خود کے لیے کچھ کمائے نہیں, اچھی گاڑی نہیں لے, اچھا مکان نہیں بنائے رشتے داروں کے, یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ وہ اس کے جسم کا بھی اس پر حق ہے, اس کی بیوی کا اس پر حق ہے, اس کی اولاد پر حق ہے, اس پر بھی جو یہ خرچہ کر رہا ہے یہ سب صدقہ ہے. میں نے بخاری شریف حدیث گزشتہ جمعے میں آپ کی خدمت میں پڑھی تھی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اپنی بیوی کے منہ میں اگر لقمہ بھی ڈالا تو وہ بھی صدقہ ہے, اپنے بچوں کے لیے خیر کا کام کیا تو وہ بھی صدقہ ہے. ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ صدقہ تو بس ایک ایسی چیز ہے, کہ صدقہ میں نے مانا اس لیے لغوی کیا ہے اس کا کہ صدقہ بمانا آپ کے ایمان کی تصدیق, کہ آپ پر جو ذمہ داری تھی آپ اللہ کی رضا اور خوف کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو سلسلے میں ادا کر رہے ہیں, تو یہ آپ کے ایمان کی تصدیق ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اگر بچوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کی ہے، اپنے بچوں اپنی بیوی کے منہ میں بھی اگر اس نے حلال لقمہ ڈالا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے. فرمایا بیوی کو اگر مسکرا کر دیکھا، بچوں کو مسکرا کر دیکھا، آگے حدیث آئیں گی، کسی مسلمان سے خندہ پیشانی سے مل گیا، فرما یہ بھی صدقہ ہے. اس لیے کہ مسلمان سے خندہ پیشانی سے ملنا یہ ایمان کی تصدیق ہے، اور یہ بھی وہ نیکی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور اس کو دین میں صدقہ کہا گیا ہے. تو صدقہ ایک بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اس کو ایک معنی میں خاص کر کے پھر اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ آپ کے ہم کسی نے کہا کہ جناب آپ جو ہے میں نے آپ کو مسکرا کر دیا کہ یہ صدقہ ہے، تو کیا آپ نے مجھے کیا بھکاری سمجھا ہے، کیا مجھے فقیر سمجھا ہے؟ تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. صدقے کا ایک عام مفہوم ہے، اور کبھی وہ لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی اصطلاحی معنی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یہ لغوی معنی کے اعتبار یہ کہ آپ کی دینی سچائی، آپ کی دینی لگاؤ جو ہے وہ اس سے ظاہر ہو رہی ہے. تو یہ حدیث پاک میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ جمعہ ذکر کر دی. آئیے میں آج آپ کی خدمت میں بخاری مسلم سے حدیث پاک ذکر کر رہا ہوں جو متفقن علیہ ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ذکر فرمائی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب لا یقبل اللہ الا طیب فان اللہ یتقبلها بیمینہ ثم یربیها لصاحبها کما یربی احدکم فلوت حتى تكون مثل الجبل متفق عليه او كما قال عليه الصلاه والسلام. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال کمائی سے صدقہ کیا کرو، حلال کمائی سے صدقہ کیا کرو. اور ایک بات میں یہاں پر عرض کر دوں کہ صدقے کی جو بات چلی تھی اس کو تھوڑا سا کلیئر کر کے میں حدیث پاک پڑھنا چاہتا ہوں. کیا بخاری شریف کی حدیث آپ نے نہیں سنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بدکارہ عورت گزر رہی تھی اور اس نے دیکھا کہ کتا پیاس سے بلک رہا ہے. تھی وہ فاسقہ بدکارہ عورت، گزر رہی ہے، دیکھا کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے. اس نے دیکھا کہ دور ایک کنواں ہے، اس نے اپنے چمڑے کا موزہ اتارا اور کسی طریقے سے اس نے پانی میں داخل کیا اور پانی نکال کر کتے کو پلایا اور کتے کو زندگی مل گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اسی وقت اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اسے صالحین میں شمار کر دیا. صحابہ حضور کے طالب علم ہیں، حضور کے شاگرد ہیں، ابھی ان کی کلاسیں چل رہی ہیں حضور کی خدمت. تو جو بات سمجھ میں نہیں آتی حضور سے پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم اہل سنت کے نزدیک صحابی معصوم نہیں ہوتا، بلکہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا. یہ تو شیعوں کا من گھڑت عقیدہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. صرف جو ہے میں بارہا اس کو کلیئر بھی کرتا رہتا ہوں کہ ضرورت معصوم بنانے کی جو ہے وہ نبی کو بنا کر ہو جاتی ہے، اماموں کے لیے ضرورت نہیں ہوتی ہے، ایک بات، نہ کسی اور کے لیے ضرورت ہوتی ہے. فرشتوں کو بمانا جو معصوم کہا جاتا ہے وہ دوسرے کانسیپٹ میں ہے، لیکن تبلیغ کے اعتبار سے معصوم جس کو بنایا جاتا ہے وہ صرف نبی کو بنایا جاتا ہے. تو صحابہ کرام حضور کے شاگرد ہیں اور حضور ان کے معلم اور استاذ ہیں، اور حضور شاگرد ہیں، اللہ ان کا استاذ ہے. الرحمن علم القرآن، اور حضور نے خود فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبا، میرا رب میرا استاذ ہے اور وہ مجھے آداب سکھاتا ہے اور سب سے اچھے آداب مجھے سکھاتا ہے. فرمایا جب رب نے مجھے آداب سکھائے تو میرا استاذ رب تھا، تو رب استاذ جو قادر ہر شے پر ہے، اور شاگرد مصطفیٰ جو تخلیق کا شاہکار ہے، تو پھر تربیت ایسی ہوئی. قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، محبوب لوگ خلق کو اور اخلاق کو اپنا کر نیک ہوتے ہیں، ہم نے تجھے اخلاق کے اوپر کیا ہے، خلق تیری اداؤں کو لے کر خلق بنتا ہے. انک لعلی خلق عظیم، امام رازی لکھتے ہیں یہاں پر اعلی کا لفظ ہے، انک لعلی لعلی خلق عظیم، خلق کے اوپر اعلی کا لفظ آیا ہے، اور اعلی ہمیشہ عربی گرامر کے اندر استعلاء کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے، کسی چیز پر کنٹرول یا اس پر غلبہ، اس پر فوقیت اگر دکھانی ہو تو پھر باقاعدہ گرامر کے اندر یہ بات درج ہے کہ اعلی کا لفظ وہاں پر لایا جاتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے انک لعلی خلق عظیم، خلق کے اوپر اعلی آیا ہے، تو اس کا معنی حضرت امام رازی نے بڑا پیارا کیا، فرمایا خلق پر آپ کو کنٹرول دیا ہے، بلکہ یوں کیا ہے، فرمایا کہ جس طرح سواری پر بندہ بیٹھتا ہے، جہاں سٹیرنگ گھماتا گاڑی اس طرف جاتی، گاڑی اس کے زیر ہوتی ہے، نیچے ہوتی ہے، اس کے تابع ہوتی ہے، اور وہ گاڑی پر مصرف ہوتا ہے، تصرف کرتا ہے، ٹھیک ہے، مصرف ہوتا ہے، تصرف کرتا ہے جہاں وہ چاہے گا، گاڑی اپنی مرضی سے نہیں چلے گی، اس کی مرضی سے چلے گی جہاں وہ پھیرے گا. تو اس لیے سائق جو ہوتا ہے وہ اعلی سیارہ ہوتا ہے، سواری کے اوپر ہوتا ہے، سواری کنٹرول میں ہوتی ہے. تو قرآن نے کہا اعلی خلق عظیم، تجھے ہم نے محبوب خلق عظیم پر رکھا، کیا مطلب؟ یہ خلق تیرے کنٹرول پر ہے، تو ادھر دیکھے گا تو یہ خلق بنے گا، تو ادھر دیکھے گا تو خلق بنے گا، تو بیٹھے گا جس انداز میں تو وہی اخلاق ہوگا، تو بولے گا جس انداز میں، بولیے نا سبحان اللہ، روزہ مقبول ہوگا. محبوب تو جس انداز میں بولے گا تو وہ انداز ہی مقبول ہوگا. تو فرما انک لعلی خلق عظیم، حبیب ہم نے خلق کو تابع کیا ہے بلکہ خلق کو محتاج کر دیا تیری اداؤں کا. اور جس عمل کو تیری اداؤں سے نسبت نہیں وہ خلق رذیلہ ہے، اور جس اداؤں کو تجھ سے نسبت ہو جائے وہ خلق الہیہ ہے اور اخلاق عالیہ ہے. اب دیکھیں حضور نے ذکر فرمایا کہ وہ جب وہ کتا جو تھا وہ ٹھیک ہو گیا، اٹھ کے چلا گیا، تو صحابہ شاگرد ہیں حضور کے، صحابہ شاگرد. جو لوگ صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں نا، تو دراصل وہ بیچارے خود تو کچھ بھی نہیں ہے، بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھنے کے عادی ہیں، تو اتنی ان کو خبر نہیں ہوتی کہ ٹوپی، کم سے کم پگڑی سر پر ہو تو پھر ٹوپی بھی رکھی جاتی ہے. تو جن بیچاروں کو امامہ باندھنا نہیں آتا، نہ شملے کے بغیر باندھے پھر رہتے ہیں، وہ صحابہ پر تنقید کرتے ہیں. تو میں یہاں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، صحابہ جو ہیں وہ تلمیذ اور شاگرد ہیں، کس کے؟ حضور کے. اور کیا کمال ہے صحابہ، یہ کہتے جی صحابی نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. میں نے کہا تم کرو تو دنیا بھی تم پر نہ تھوکے، صحابی سے اگر اجتہادی خطا بھی ہو جائے تو اس کی اصلاح کے لیے قرآن کی آیتیں اترتی ہیں، اللہ باقاعدہ اس سے خطاب کرتا ہے، نبی پاک باقاعدہ خطاب کرتے. تو شاگرد کا رتبہ بھی تو دیکھو کہ جس کی اصلاح کے لیے وحی باقاعدہ اس کے لیے اترتی ہے اور رسول اللہ کا فرمان اس کے لیے اترتا ہے. جس کی تربیت خدا اور رسول کریں تو وہ شاگرد کتنا بڑا شرف والا ہوگا. یہ صحابہ کے مرتبے اور مقام ہے. ہاں غیر معصوم ہے، معصوم نہیں ہے، حضور سے دین سیکھ رہے ہیں، تو بات کوئی سمجھ میں نہیں آتی حضور سے پوچھ لیتے ہیں. تو اس اعتبار سے صحابہ پر تنقید نہیں ہو سکتی، ٹھیک، صحابہ پر تنقید نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ قرآن نے کہہ دیا، قرآن نے سرٹیفکیٹ دے دیا. ان کیسے دے دیا؟ قرآن نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو چند ذمہ داریاں دی ہیں، یہ ذمہ داریاں ہمارے بندوں کے ساتھ مکمل کریں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی مکمل نہ کریں؟ فرمایا پہلی ذمہ داری تو محبوب یہ ہے، وہ یزکیہم، تم ہمارے بندوں کو پاک صاف کرو. کیا وہ نہا کر نہیں آتے؟ کیا وہ اچھے کپڑے پہن کر نہیں آتے؟ آتے. فرمایا دلوں کو صاف کرو، دلوں کو صاف کرو، اور ظاہری صفائی کا طریقہ بھی بتاؤ. تو فرمایا وہ زکیہ، دلوں کو صاف کرو، کس سے؟ شرک سے، کس سے؟ کفر سے، کس سے؟ نفاق سے، کس سے؟ حسد سے، کس سے؟ بغض سے، کس سے؟ برائی سے. فرمایا پاک کرو. تو میں پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیں جو صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، میں یہ پوچھتا ہوں یزکیہم، قیامت کے دن ایک آدمی جو قیامت کے زندگی میں آخر میں پیدا ہوا، قیامت کے قریب پیدا ہوا، اس کو بخش دیا گیا، پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اچھا سچ بہت بولتا تھا، نیک آدمی تھا. میں نے کہا یہ اگر جنت میں ایک بندہ چلا جائے اور اس بنا پر چلا جائے کہ وہ سچا تھا، نیک تھا، لوگوں کے لیے کشادہ قلبی رکھتا تھا، تو اگر سوال کیا جائے کہ اس کی جنت میں جانے کی وجہ کیا بنی، تو لوگ کہیں گے جی نبی پاک کا منصب تھا، وہ یزکیہم، سرکار نے اتنی پیاری تعلیمیں دی ہیں کہ لوگ نیک ہو جائیں، تو وہ اثر 1400 سال کے بعد اس تک پہنچ گیا نا. تو میں پوچھتا ہوں 1400 سال کے بعد وہ یزکیہم کا اثر پہنچے اور بندے جنت میں چلے جائیں، اور جو پہلی جماعت موجود ہو اس پر کوئی اثر نہ ہو؟ یہ قرآن ہے، خدا کا گھر ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے گھر میں نازل ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا وہ یزکیہم، محبوب اس پر یہ اتر رہا ہے. یہ دونوں چیزوں کو ضرور، صحابہ پر تنقید اور اولیاء سے دشمن، دشمنی جو ملک کے شام میں ہو رہا ہے. ایک طرف سیدہ زینب کے مزار کو گرانے کی کوشش کی گئی، سیدنا خالد بن ولید، تو ایک طرف خارجی ہے، ایک طرف رافضی ہیں. ایک نے صحابہ کو پکڑا اہل بیت کو چھوڑا، ایک نے اہل بیت کو پکڑا صحابہ کو چھوڑا. خوش نصیب وہ تھے جو دونوں کی محبت کو دل میں رکھ لے، اور الحمدللہ وہ اہل سنت و جماعت ہے. تو میرے دوستو آخری بات میں عرض کروں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کتے کے ساتھ نیکی کرنے میں بندہ جنت میں جا سکتا ہے؟ یعنی وہ یہ سمجھ نہیں پائے کہ اللہ تو انعام بڑی چیزوں پر دے گا، یہ تو ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ کتے کے ساتھ نیکی کسی بہت بڑے نیک آدمی کے ساتھ کر دی جاتی. یہ اسی حدیث کے ساتھ میں جوڑ رہا ہوں کہ جو فاسق و فاجرہ والی ذکر کی ہے، وہ مزاج ان کے اندر آیا. کہنے کہ حضور اگر کسی، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ، کسی پارسا کے ساتھ، کسی مسجد میں، مدرسے میں، وہاں پر اگر خیرات کی جاتی تو سمجھ میں آتا کہ اللہ نے بخش دیا ہے. تو یہ کتے کو جو بیکار سے جانور ہے اس کے ساتھ خدمت کرنے میں اللہ نے اس کو جنت دے دی، سارے گناہ معاف کر دیے. تو سرکار نے مزاج اسلام دیا اور فرمایا خشکے نہ بنو، مومن بنو، وسیع نظر بنو. کیا فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ جملے ہمارے لیے ہیں، صحابہ کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے لیے کہ جو دین کو ایک طرف گاڑے رکھتے ہیں اور ایک ہی طرف بھاگتے چلے جاتے ہیں اور اس کے مزاج کو نہیں سمجھتے. تو حضور نے مزاج کو سمجھاتے اور ارشاد فرمایا کہ تھا تو وہ کتا، لیکن کتے کو نہ دیکھو. رب نے یہ فرمایا کہ ہر تر جگر، اور ہر تر جگر، ہر زی روح، جس کے اندر روح بھی ہے، مانا کہ اگر وہ کتا بھی ہے اس کے ساتھ بھلائی کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے. تو اس سے ہمیں غور کرنا چاہیے، نمازوں پر ہم توجہ دیتے ہیں اس پر غور کرنا چاہیے. یہی بخاری شریف کے اندر موجود، ایک عورت کو جہنم میں پھینک دیا گیا حالانکہ وہ نماز مصلی پر پڑھتی تھی، اور وہ عورت بدکارہ تھی، اس کو جنت میں ڈال دیا گیا. مزاج اسلام آپ دیکھیں، سبحان اللہ. وہ پورا دن مصلی پر وظائف اور تسبیحات پڑھتی تھی، لیکن ایک بلی کو اس نے بند کیا ہوا تھا، اس کو کھانے کو نہیں دیتی تھی. وہ کہتی تھی اگر اس کو کھانے دوں گا تو میری دو رکعت نفل کا ٹائم نکل جائے گا، میں جتنا ٹائم اس کی طرف بڑھ کر جاؤں گی، اس کو دودھ دوں گی تو میرے چار دانے کی تسبیح رہ جائے گی. وہ سمجھتی تھی کہ دین بس مصلی پر ہی بیٹھنے کا نام ہے، اور دین صرف تسبیح کا نام ہے، بلکہ دین مسجد سے شروع ہو کر زندگی کے تمام شعبوں میں پھیلتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس نے اس بلی کے ساتھ زیادتی کی اور مر گئی، تو اس نے کوئی نماز تو نہیں چھوڑی تھی نا، اس نے کوئی تسبیحات تو نہیں چھوڑی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ، سب وہ کر رہی تھی. لیکن کیا تھا مزاج دین؟ یہ ہے کہ اس نے زی روح کے ساتھ سختی کی، اللہ نے اس کے نیکیوں کو رد کرتے اسے جہنم میں ڈال دیا. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں مشیور ہونا چاہیے خیر خواہی کے لیے غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، خاص طور پر زی روح چیزوں کے اوپر، چاہے وہ چونٹی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک بلی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک کسی جانور کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ. سرکار تو یہ فرماتے ہیں کہ راستے سے کچرا بھی اگر تم نے ہٹا دیا، تکلیف دہ چیز بھی ہٹا دی کہ کسی انسان یا جانور کو اذیت پہنچے، تو اسلام تو اتنا پاکیزہ اور محبت والا دین ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ بھی تمہیں نفلی اجر کی طرح صدقہ ہے. گفتگو ختم کرتے ہیں اس بات پر کہ حضور نے فرمایا لا تبتلو، قرآن نے کہا لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا، بڑی بنیادی بات ہے. صدقے کا مہینہ ہے، خیرات کرنے کا مہینہ ہے، بڑھانے کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں دو، لیکن پاک مال سے دو. وہ تمہارے مال کو گھٹائے گا نہیں، مال کو بڑھائے گا. جس طرح کہ تم اپنے بچڑوں کو بناتے ہو، اس زمانے میں بچڑوں کو پالتے ہو تو وہ ایک گوشت والا بن جاتا ہے، فرما اسی طرح تمہارے اس مال کو خدا پہاڑوں کی طرح کر دے گا. اللہ کی راہ میں دو، کسی مسلمان کی سختی کو ختم کرنے کے لیے دو تو اللہ تمہارے اور جہنم کی سختی کے درمیان اس کو آڑ کر دے گا. فرما بڑھو اس راہ میں، لیکن کس چیز کے ساتھ؟ بالمن والاذا، احسان نہیں جتلانا ہے بلکہ اس کا احسان لینا ہے کہ اس نے قبول کر لیا. بالمن والاذا، احسان نہیں جتلانا ہے اور نہ اذیت دینی ہے کہ بھرے میدان میں کہہ کے جناب آج اتنی بڑی بات کرتا ہے اس کے گھر راشن میں بھیجتا تھا، نہ ایسی بات نہیں کرنی ہے، اذیت نہیں پہنچانی ہے. اس لیے کہ راشن اس کے گھر پہنچ گیا، اس کا کام ہو گیا، تجھے کچھ نہیں ملے گا. تجھے جب ملے گا جب تیری زبان بند ہو اور دل سے تو خدا کی رضا کو چاہے. اور یہ ہو سکتا ہے، کب ہو سکتا ہے؟ کہ جب ہم خیر کی باتیں سنیں گے تو وہ ہماری عادت بنے گی. تو اللہ رب العالمین ان تمام جذبات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا تھا. الحمدللہ باہر مسجد کا سٹال بھی لگا ہوا ہے، جس طرح میں نے گزشتہ جمعے میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آپ بڑھ چڑھ کر مسجد کے ساتھ اس کے انسجام اور اس کے اہتمام کے ساتھ خوش نصیبی جانتے ہوئے آگے بڑھیں اور اپنے رزق حلال میں سے ملائیں. اسی طرح دوراجی ایسوسی ایشن یقیناً بہت بڑا کام کرتی ہے، غریبوں کی مدد کرتی ہے اور لازوال کام کرتی ہے، جس پر ایک میں تو کبھی کبھی چاہتا ہے کہ میں گفتگو کروں کہ ایسا کام ہونا چاہیے. تو وہ افراد بھی باہر موجود ہیں غریب یتیم بیواؤں کی خدمت کے لیے، میں کہوں گا کہ آپ بڑھ کر ان کے ساتھ بھی معاونت کریں. اور پھر اہل سنت و جماعت کی دینی قدیم دینی درسگاہ دارالمجدیہ کے بھی کچھ نمائندے موجود ہیں، اور یقیناً ہم نے خود وہاں سے پڑھا، بڑے بڑے علماء وہاں سے پڑھے ہیں. تو لہٰذا حل جزاء الاحسان الاحسان کے تحت یہ ایک بہترین مصارف ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اور اب میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ آگے بڑھیں اور ہم ان کا احسان قبول کرتے ہوئے یہ امانت ان کے پاس جمع کرا دیں تاکہ یہ دنیا میں بھی ہمیں کام آئے اور آخرت میں بھی ہمیں کام آئے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.